یہ بات تو یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئی گولے اور جنگ بدر میں بہت فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ جنگ بدر میں آدمی تھوڑے تھے, 313 ہے, اور دشمن کی تعداد زیادہ ہے. یہ تو اور بھی جنگوں میں ہوا, یہ خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت جس بات کی ہے وہ آپ آگے آپ توجہ فرمائیں کہ جنگ کے اندر فرشتوں کا آ کر مدد کرنا, اس کا تجربہ پہلے صحابہ کو نہیں تھا. یہ ہے اصل خصوصیت کہ تھوڑے آدمی ہو, آدمی تھوڑے ہو اور فرشتے آ کر ان کی مدد کرتے ہو, یہ تجربہ صحابہ کو نہیں تھا. کہ بھی تھوڑے آدمیوں کو بھی فتح ہوتی ہے, یہ کوئی نظیر اور مثال اس کی پہلے نہیں. اس جنگ کے اندر یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شہداء بدر کے بارے میں فرمایا کہ جو جو آدمی بدر کا شریک ہے, آپ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, اللہ نے تمہارے معاف کر دیا, تمہیں بخش دیا, اب تم جو چاہو عمل کرو, تمہارا عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ جنگ بدر کا واقعہ اور کسی جنگ میں ایسے نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ 313 نے مقابلہ کیا 1000 کا. 1000 آدمیوں کا مقابلہ 313 کریں, عقل یہ کہتی ہے کامیابی نہیں بظاہر عقل, لیکن یہ کامیابی کس بنیاد پر ملی؟ اللہ تعالی کی مدد سے ملی. اور اللہ کی مدد پہلے کسی جنگ میں آئی ہو اس کی مثال نہیں تھی. جب مثال اس کی نہیں تھی تو یہ ایک نئی بات نہیں کہ 313 آدمی ہو اور مقابلہ ہو 1000 سے. عقل بھی کہتی ہے کہ یار دشمن کے پاس تلواریں بھی زیادہ, سامان بھی زیادہ, اور وہ تمہیں قتل کر دیں گے, تم خودکشی کر رہے ہو, تم مرنا چاہتے ہو. اور 313 میں سے ایک ایک آدمی مرنے کی نیت سے گیا تھا. ویسے تو ہر جنگ میں ایسے ہوتا تھا, لیکن جنگوں میں باقی جنگوں میں تو یہ بھی تھا کہ دیکھو ابھی جنگ بدر میں فرشتوں نے مدد کر دی, اب ہمارا بھی مدد ہو جائے گی. تو یہ نئی بات, باقی جنگوں میں یہ ایک سہارا بھی تھا کہ جنگ بدر میں مدد ہو گئی فرشتوں کی طرف سے, اب بھی مدد ہو جائے گی, ہم تھوڑے ہو کر بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ بات جنگ بدر میں نہیں تھی. کبھی کسی موقع پر کوئی کامیابی ملی ہو یا اس کی کوئی نظیر ہو, کوئی مثال ہو, یہ بات نہیں. قرآن پاک کے الفاظ پہ آپ غور کریں. قرآن پاک نے جس انداز سے جنگ بدر کا ذکر کیا, اس انداز سے کسی اور جنگ کا ذکر نہیں کیا. قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی. اللہ نے بدر میں تمہاری, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام سے کہہ رہا ہے. حضور کو اور صحابہ کو اللہ فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ, اس میں کوئی شک نہیں. لَقَدْ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ بالکل کھری اور سچی بات ہے. والا قدر, لقد, اس میں کوئی شک نہیں. ناصر آپ کو بول رہا کہ اللہ نے مدد کی تمہاری, بن بدر بدر میں, وہاں تم اذلہ اور تم بڑے کمزور تھے. اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی اور بدر میں تم بڑے کمزور تھے. کیا تھا کمزوری؟ کیا تھی؟ اذلہ کا لفظ بولا, ضعف کا لفظ بولا. ضعف کمزور کو کہتے ہیں. ضعفا کا لفظ نہیں بولا, اذلہ کا بولا. کیوں؟ اذلہ کا معنی کمزور بھی ہے, اذلہ کا معنی احساس کمتری میں مبتلا ہونا بھی ہے, اذلہ کا معنی ایک آدمی کرش ہو جائے وہ بھی ہے, اذلہ کا معنی کہ بظاہر جس کے سامنے کامیابی نہ ہو وہ بھی ہے. کہ انتم اذلہ, تمہارے سامنے کوئی کامیابی نہیں تھی کہ اب تو 313 ہے اور وہ 1000 ہے, کامیابی کیسے ہوگی؟ اور فرشتوں کی مدد کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ فرشتے مدد کرتے ہیں. لہذا تم اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے جا رہے تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. تو اللہ نے ایک نسخہ یہ بھی بتا دیا کہ جب مدد کی نبی کو ضرورت ہوتی ہے یا صحابہ کو ہوتی ہے تو کوئی ولی یا پیر مدد نہیں کرتا بلکہ مدد میں ہی کرتا ہوں, لہذا دیکھو اے میرے محمد تیری مدد بھی مدد میں نہیں. تو گویا کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ مدد کون کرنے والا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کہے کہ علی بھی مدد کرتا ہے تو یہ تو اللہ کا مقابلہ ہوگا. یہ کس کا مقابلہ ہو گیا؟ یعنی پورے قرآن میں ایک لفظ بتاؤ, ایک لفظ کہ جس میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے کا ذکر ہو, ایک لفظ. اور 40 لفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مدد میں کرتا ہوں, مدد میں نہیں. اسی آیت میں آگے کیا کہا؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, کہ مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. مدد ہوتی کس کی طرف ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مدد ہوتی میری طرف سے ہے تو اس کے اندر تو کوئی کلام ہی نہیں, کوئی شبہ ہی نہیں, کوئی بحث ہی نہیں, یا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد چاہتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں محمد نصر اللہ بن اللہ, کہ مدد میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا قرآن پاک کا ارشاد ہے, فرمایا والا قد اس میں شک نہیں نصارا کم اللہ, کہ مدد اللہ نے تیری کی. ورنہ آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام بدر میں جا رہے تھے تو اللہ حضور کو مدد کی ضرورت تھی نہ تھی؟ تو 124,000 روپیہ پہلے گزر چکے تھے, حضور سے مدد مانگ لیتے, حضرت نوح علیہ السلام سے, آدم علیہ السلام سے گزرے ہوئے کسی نبی کا ذکر کر دیتے کہ آج ہم بڑے کمزور ہیں, مہربانی مت کرو, خواجہ ہماری مدد کو پہنچو. ٹھیک ہے, حضور یہ فرما سکتے تھے لیکن نہیں فرمایا, بلکہ حضور نے فرمایا. کیا فرمایا؟ وہ آگے آئے گا جو میرے پیغمبر نے بدر میں فرمایا. ایک ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کروں گا, آپ کو پتا چلے گا کہ مدد دینے والا بھی اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی مدد دے نہیں سکتا. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اشاروں میں نہیں کیا, وضاحت سے کیا. اشارہ کوئی اللہ تعالیٰ کرتے تو تم کہہ سکتے تھے یار اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا اور بھی مطلب ہو سکتا ہے. کوئی اشارہ نہیں کیا, اس لیے کہ جو مثال کے طور پر یہ سورج کا ہوا ہے نا, سورج چڑھا ہوا ہے, کوئی آدمی اندر داخل ہو کر اشارہ کرے کہ یار سورج چڑھا ہوا ہے, اشارہ کرے اشارہ, تو عقل کی بات آتی ہے کہ چڑھے ہوئے سورج کو کوئی اشارہ کرے؟ ہو سکتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ چڑھتے سورج کی طرح روشن ہے, اشارے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ کا مدد دینا یہ ایک نیچرل ہے, فطری بات ہے. اللہ کے سوا کوئی نبیوں کو مدد نہیں دے سکتا, چاہے جائے کہ علی خود آ کر تمہیں مدد دے, بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدد کی ضرورت جب میرے محمد مصطفیٰ کو بھی تھی تو اس وقت بھی کوئی نبی مدد کرنے نہیں آیا, میں پروردگار ہی محمد مصطفیٰ کی مدد کر دوں. یہ ایک بنیادی بات ہے. فرمایا والا قد نصرکم اللہ ببدر, کہ اللہ نے مدد کی ہے پیغمبر تیری, وانتم اذلۃ, اور تم بڑے کمزور تھے. تم بڑے کمزور تھے کہ نبی کمزور تھا اور مدد اللہ کر رہے تھے. نبی کمزور ہے اور مدد کون کر رہا؟ اللہ کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا کہ یہ مدد کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ فتق اللہ, کہ تم اللہ سے ڈرو. یہ مدد اس لیے کی گئی کہ فتق اللہ, کہ تم اللہ سے ڈرو, لعلکم تشکرون, شاید تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور آگے فرمایا اس وقت کو یاد کرو. یہ قرآن کی آیت ہے, میں اس کا ترجمہ مکمل کر کے پھر بدر کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ بدر کہتے کس کو ہے, بدر کون سا میدان تھا, لوگ کتنے گئے تھے, وجہ کیا تھی رائے کی. یہ بات آنی چاہیے یا نہیں چاہیے کہ جنگ بدر ہوئی کیوں, کیا ضرورت تھی؟ وہ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, جو دشمنوں کو معاف کرنے والا ہے, جو دشمنوں کو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر رہا ہے, کیا ضرورت پیش آئی کہ اسی پیغمبر نے تلوار اٹھائی؟ تو یہ آخر بڑی بات ہوگی نا کہ وہ نبی تلوار اٹھاتا ہے, ورنہ وہ نبی تو رحمت للعالمین ہے, وہ کیسے تلوار اٹھاتا؟ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے اذ تقول للمؤمنین, اے پیغمبر جب تم نے اپنے صحابہ سے کہا, کیا کہا؟ علی یکفیکم, کیا اللہ تعالیٰ تم کو کافی نہیں ہے؟ اے پیغمبر جب تم نے اپنے صحابہ سے کہا علی یکفیکم, کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کافی نہیں ہے؟ اے یمدکم, کہ رب تمہاری مدد دے 3000 فرشتوں سے, 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے بھی سلاستی آلاف تین ہزار آلاف من الملائکۃ المنظرین کہ وہ اتر چکے تھے فرشتے تیری مدد کو تین ہزار آ چکے تھے لیکن بلا اس کے بعد جب تین ہزار فرشتے آئے اور تم نے صبر کیا ہاں اب تم نے صبر کیا ان تصویروں اگر تم اس صبر کو آگے بڑھاؤ نہ تب تک ہوں اور اللہ سے اسی طرح کرتے رہو یا تم من فورہم آگا یبدکم ربکم تو اللہ تعالیٰ اس تین ہزار فرشتوں کی مدد کو پانچ ہزار فرشتوں کی مدد میں بدل سکتا ہے پہلے فیصلہ تین ہزار کا ہوا بعد میں پھر پانچ ہزار کا ہوا فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوّبین مصوّب کہتے ہیں نشانیوں کو کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جتنے فرشتوں کی جماعت ہے میں نے ان کے چہروں پر نشان لگا دیے کہ تم نے بدر میں جانا ہے تو بدر میں جانے والے فرشتوں کے ماتھوں پہ نشان لگ گئے یعنی جس طرح بدر کے شرکا صحابہ دنیا میں بے مثال نکلے اسی طرح فرشتوں کی جماعت میں جو بدر میں شریک ہوئے ان کے چہروں پر نشانیاں لگا کر میں سارے فرشتوں سے ان کو بھی ممتاز بنا منل ملائکۃ مصوّبین کہ علامتیں لگا دی نشانیاں لگا دی اور آگے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم اے میرے محمد تیرے لیے خوشخبری ہے تیرے لیے خوشخبری ہے کس چیز کی والی تطمئن بھی قلوبکم بھی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اللہ فرماتے میں نے مدد کا فیصلہ لیا اب مدد کا فیصلہ کرنا یہ اعلان کا بھی تھا لیکن نبی کے دل کو اطمینان دینے کے لیے پانچ ہزار فرشتے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ لا کے کھڑا تھا اور فرمایا والی تطمئن قلوبکم بھی یہ کیوں کیا تاکہ یہ اقدا آج حل ہو جائے چودہویں صدی میں لوگ ٹرکوں پر نہ لکھے یا علی مدد چودہویں صدی میں لوگ مکانوں پر نہ لکھے یا علی مدد آج فیصلہ کر دوں گا کہ ومن نصر الا من عند اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکتا ومن نصر الا نر مدد کو کہتے ہیں ومن نصر نہیں کوئی مدد پہنچا سکتا الا من عند اللہ اللہ کے علاوہ اللہ ہی مدد کرتے ہیں تو یہ ہے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ جس میں بدر کی جنگ کا اللہ نے ذکر فرمایا اب ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ بھی بدر کس کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے ستر میل دور مکہ کی طرف مدینہ منورہ سے کتنے میل دور ستر میل دور مکہ کی طرف ایک جگہ ہے بدر آج کل حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جو جاتے ہیں نا یہ مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے جو نئی سڑک اب بنی ہے اس پر بدر نہیں ہے اس پر بدر نہیں بلکہ جو آج سے تیس پینتیس سال پہلے سڑک تھی پرانی اس کے اوپر بدر اس کے اوپر کیا ہے مدینہ سے آئے نا مکہ کی طرف تو ستر میل کے فاصلے پر بدر کا مقام تھا اور مقام بدر میں بالکل سڑک کے قریب ایک میدان ہے جو انڈے کی طرح گول ہے اس میدان کا نام ہے میدان بدر اس میدان کا کیا نام ہے وہ انڈے کی شکل کا ایک گول میدان ہے مدینہ سے ستر میل دور انڈے کی شکل کا گول میدان یہ کتنا خوبصورت میدان ہے اور کتنا اچھا میدان ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر کیا کہ والا قد نراکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ بدر علامہ اقبال نے اسے کہا مقام بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار مقام بدر کا کیا مطلب کہ یہ عقیدہ رکھ کہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا یہ عقیدہ رکھے گا تو مدد آئے گی یہ عقیدہ رکھنا ہے اگر یہ عقیدہ ہو کہ ہر ڈیری والا مدد دے سکتا ہے ہر جھنڈی والا مدد دے سکتا ہے پھر مقام بدر کیسے ہوا مقام بدر تو یہی تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ مقام بدر کیا ہے جس کو اقبال نے کہا مقام بدر پیدا کر فرشتے میری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی قطار اندر قطار بھی گردوں سے آسمانوں سے قطاریں لگا سکتے ہیں لیکن مقام بدر پیدا کر مقام بدر کیا ہے توجہ ہے آپ کی بتاؤ مقام بدر کیا ہے مقام بدر یہ ہے مقام بدر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ما مکہ مدینہ منورہ میں آپ نے صحابہ کو جمع کرایا اور یہ جنگ بدر کیوں ہوئی, کیوں شروع ہوئی جنگ بدر؟ توجہ فرمائیں, جنگ بدر کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس پر آپ غور فرمائیں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو مکہ سے دھکے دے دے کر کافروں نے نکالا تھا, صحابہ کرام کو مکہ سے نکالا تھا کافروں نے اذیتیں دے دے کر, ٹھیک ہے, اور یہ مدینہ جا کر آباد ہو گئے تھے. مدینہ میں صحابہ کا آباد ہونا اور مدینہ کی ریاست پر رسول اللہ کی حکومت قائم کرنا, یہ مکے کے مشرکوں کو پسند نہیں آیا, بلکہ مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ اگر مدینہ منورہ میں حضور کی حکومت مستحکم ہو گئی تو ہمارا مکے میں رہنا بھی خطرے میں پڑ جائے گا. چنانچہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا, حضور پر حملہ کرنے کا پروگرام, اور اعلان کر دیا ابو جہل نے کہ ہم مدینہ منورہ میں بھی محمد رسول اللہ کو رہنے نہیں دیں گے. حضور کو جب وحی الہی کے ذریعے جا ملی تو حضور نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کرام جب جمع ہو گئے تو صحابہ کرام کے سامنے پیغمبر نے ساری بات رکھی تو صحابہ کا شوق شہادت جذبے میں آ گیا, صحابہ جوش مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ دشمن نے ہمیں یہاں چیلنج کیا ہے کہ ہم مدینہ میں بھی تمہیں رہنے دیں گے, چنانچہ انہوں نے تیاری کی ہے, اسلحہ جمع کیا ہے اور مکہ مکرمہ سے لشکر ابو جہل قتل پڑا. یہ اطلاع صحابہ نے کہا ہم تیار ہیں, اور اسی وقت آیت اتری قرآن کی, کون سی آیت؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ اے صحابیوں, اے میرے پیغمبر کے صحابیوں, اے میرے رسول, تمہیں ظلم مکے سے نکالا گیا, اب تم یہاں آئے ہو تو اب یہاں پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے, نئی آرڈر ہے, تم جہاد کے لیے تلوار اٹھاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی, 13 سال مکے میں تم نے جہاد نہیں کیا, دشمن نے کانٹے راستے میں بچھائے, تم نے رحمت کی دعائیں دی, دشمن نے تیرے چہرے کو نبی زخمی کیا, تم نے ان کو رحمت کی دعائیں دی, لیکن اب دشمن اپنے تشدد اور ظلم سے باز نہیں آتا ہے, تو اب تجھے حکم ہے اے میرے پیغمبر کہ تو رحمتوں کا تاجدار بن کے آیا تھا لیکن دشمن نے تیری رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ ظلم میں اتر آیا ہے, اس لیے اب تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور میدان میں آؤ. جو ظالم محمد مصطفیٰ پہ حملہ کرتا ہے اور پیغمبر کے صحابہ کو حکم ہے کہ اس کا حملہ روکنے کے لیے میدان میں اتر آئے. چنانچہ قرآن کی آیت جب اتری اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا تو صحابہ کے سامنے مکے کا وہ منظر پیش آیا کہ تپتے ہوئے صحراؤں پہ صحابہ کو لٹایا جاتا تھا, جواب دینے کی اجازت نہیں تھی, پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, جواب دینے کی اجازت نہیں تھی, رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہوا, جواب دینے کی اجازت نہیں تھی, سمیہ کے ٹکڑے آسمانوں نے دکھے لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی, سریرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی, جواب دینے کی اجازت نہیں تھی, لبینہ کی چمڑی اڈھیڑ دی گئی تھی, جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. ہائے, صحابہ کرام کو اذیت دے کر مکہ کی گلیوں میں ذبح کر دیا گیا اور جواب دینے کی اجازت نہیں تھی, میں پیغمبر کو طائف کی گلیوں میں میرے رسول کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. آج جب مدینہ میں یہ آیت اتری اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا تو صحابہ جوش جہاد میں اور جوش مسرت میں نعرے لگاتے ہوئے گلیوں کی طرف نکل آئے اور کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمد, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت پر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رکھی. میرے بھائیوں, یہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جنہوں نے جہاد کے حکم ملنے پر خوشی کی کہ ہمیں آج اجازت ہے کہ ہم اپنا بدلہ لیں, جو ظلم ہمارے شہر لوگوں پر کیا گیا ہے اس کا انتقام لیں. میرے بھائیوں, حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا, صحابہ چل پڑے, اور یہاں بھی بڑے عجیب و غریب مناظر پیش آئے تھے کہ جب چلنے لگے تو چھوٹے چھوٹے کچھ بچے تھے, نعمان بن بشیر تھے, کہنے لگے ہم بھی جائیں گے. حضور نے فرمایا تم بچے ہو. کچھ بچوں میں ایک لڑکا تھا جس کا قد لمبا تھا, جس کا نام معوض تھا. کیا تھا؟ معوض لڑکا تھا. حضور نے فرمایا تم بڑے ہو, تمہارا قد لمبا ہے, تمہارا قد لگا. تم چلو. جب محبت کو قبول کر لیا تو معاذ بھی رسول اللہ کے پاس آیا, کہنے لگا میں محبت کا بھائی ہوں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تو چھوٹا ہے. کہنے لگا چھوٹا تو ہوں لیکن میری کشتی کرا کے دے دو, میں محبت کو گرا دوں گا. حضور نے جب یہ بات سنی تو آپ حیران ہو گئے. حضور نے فرمایا چلو تمہاری کشتی کرا دے, میں قربان جاؤں اسے دنگل پر جو کملی والے نے کرایا. وہ دنگل صحابہ کا دنگل تھا. محبت کو میں گرا دوں گا. اب دیکھو محبت اور معاذ کی کشتی ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے, مسجد کے سامنے کشتی ہو رہی ہے. جب کشتی شروع ہونے لگی تو معاذ نے محبت کے کان میں کہا کہ نبی جو ہوتا ہے, جو فیصلہ نبی کرتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. تیرا فیصلہ ہو چکا ہے, اگر تو نیچے بھی گیا تب بھی تیرا فیصلہ بدلا نہیں جائے گا. اگر تو مجھے اوپر آنے دے تو میرا کام بن جائے. اسی لیے حفیظ جلندری کو کہنا پڑا. حفیظ جلندری نے کہا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا, یہ پہلا جیش تھا, پہلا جیش, یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا. اسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک گالی کرنے والا تھا. اس لشکر میں صحابہ کیے جواب جوش جہاد اور جوش جہاد سے سرشار ہو کر نکلی. ایسا جہاد کا جذبہ کس جماعت میں ہوا؟ مسلمانوں, صحابہ کی تعداد 313 تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 315 تھی یا 314 تھی. 315 سے زیادہ کوئی تعداد نہیں تھی. 8 زرے تھی. کتنی زرے تھی؟ 8 زرے, 6 تلواریں. کتنی تلواریں؟ 6 تلواریں, 8 زرے, اور کچھ بھی نہیں تھا. سامان ہی کوئی نہیں تھا. حضور کا حکم تھا صحابہ چل پڑے, اور ہر ایک سمجھتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا, لیکن میں شہید ہونا پیغمبر کے لیے قبول کر لوں گا لیکن نبی کا حکم نہیں چھوڑ سکتا. مدینہ سے چلے صحابہ, لشکر صحابہ کا چلا. وہ کیا منظر ہوگا؟ اس جس مہینے میں, یہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان بھی گرمیوں میں تھا. رمضان بھی رمضان کس مہینے میں تھا؟ گرمیوں میں, سخت گرمی, آگ برستی تھی آگ, اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. روزہ رکھ کے مدینہ سے چلے تھے. دھوپ تھی, عرب کی گرمی تھی, صحرا تھے, ریت تھی, لیکن دنیا سب سے بڑا سردار قیادت کر رہا تھا. اور قرآن کہتا تھا کہ پیغمبر تجھے جہاد کا حکم ہے, جہاد کا حکم, جہاد کی اجازت ہے. نبی یہ اجازت پا کر رہے. بدر میں جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے بدر میں جانے سے پہلے ایک قافلہ چند صحابہ کا, جن کی تعداد 4 یا 5 تھی, مخبری کے لیے دشمن کی موجود میں مخبری کر کہ وہ یہ بتائے کہ دشمن کے ہتھیار کتنے ہیں. اس نے آ کر بدر میں پہلے ہی بتا دیا. حضور نے بدر میں جا کر پہلے قبضہ کر لیا میدان بدر کے, کنویں پانی کے قبضے میں لے لیے, بدر کے میدان پہ قبضہ کر لیا. ایک ٹیلے پہ آپ نے قبضہ کر لیا, ٹیلے پہ حضور ٹیلے پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور ٹیلے پہ آپ رواں کفروز ہیں, اور دشمن کو کی خبر ہی صحابہ نے کہ ان کی تعداد 1000 ہے اور بہت ساری تلواریں ہیں اور زرے ہیں, بڑا سامان ہے. یہ بتایا جب حضور کو شام کو یہ خبر ملی کہ دشمن کی تعداد 1000 ہے, تو اب 1000 کے مقابلے میں صحابہ تو 313 تھے. نبی پریشان ہو گئے, اور نماز عشاء کے بعد پیغمبر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا کہ صاحب یہ جو ٹیلہ ہے مجھے اس ٹیل کے اوپر میرا خیمہ لگا دو, میرا خیمہ اس ٹیلے پہ لگا دو, اور اس ٹیلے پر بیٹھ کر حضور میدان بدر کا سارا نقشہ دیکھ سکتے تھے. اس لیے آپ فرمایا کہ میری رہائش ٹیلے پر بناؤ. چنانچہ ایک عریش کھجور کی لکڑیوں کا ایک بنایا گیا. کھجور کی لکڑیوں سے ایک دگر دیوار کر دی گئی, اور کھجور کی لکڑیوں سے جو دیوار ہو اسے عریش کہتے ہیں عربی میں, عریش ہے. اور نیچے پتھر تھے, سنگریزے تھے. پیغمبر ان پتھروں پہ آرام فرما عشاء نماز کے بعد کا وقت تھا. حضور علیہ السلام اس پتھر پہ رونق افروز تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقام بدر پیدا کر فرشتے تیری مسجد کو. اب دیکھنا بدر کا مقام پیدا ہو رہا ہے. یہ ہے مقام بدر. اور یہ ہے مقام بدر اور یہ ہے فضائے بدر. بدر کی فضا پیدا ہو رہی ہے, جس کو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. کہ اب بدر کی فضا پیدا ہو رہی ہے. بدر میں یہ فضا کیسے پیدا ہوئی؟ یہ باتوں سے نہیں ہوئی, یہ محمد مصطفیٰ کے صدر سے ہوئی, یہ صحابہ کی آہوزاری سے ہوئی, یہ پیغمبر کے صحابہ کی ساری رات کی تہجد کی نمازوں سے ہوئی, یہ صحابہ کے شوق شہادت ہوئی, یہ صحابہ کے ولولائے جہاد سے ہوئی. غریب صحابی, چھوٹے چھوٹے صحابی, غریب لوگ میدان بدر میں جھوپڑیوں کا گھر, کھجوروں کے گھر, کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں, لیکن جذبہ جہاد لے کر اور شوق شہادت لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے آگے بڑھے. حضرت علیہ السلام اس ٹیلے پر رونق افروز تھے. نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر گزری, آپ کو جاسوسی دستے نے اطلاع دی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے, تو آپ نے اسی وقت سجدہ کرنے کا فیصلہ کیا, اللہ کے دروازے پہ رونے کا فیصلہ کیا. اب بتاؤ کیسا منظر تھا, دکھ کتنے تھے, پریشانی کتنی تھی, کہ اچانک پتا چلے کہ میرے پاس تو 313 ہے اور دشمن 1000 ہے. اچانک پتا چلا. اور اب اس کے دنیاوی اسباب میں آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کے یہ تو ذمہ ہو جائیں گے, یہ تو قتل ہو جائیں گے, میں بھی ساتھ شہید ہو جاؤں گا. یہ منظر نبی اسلام کے ذہن میں تھا کہ اللہ کی مدد نہ ہو تو ایسے ہو سکتا, اللہ کی مدد نہ ہو تو ایسے. عقلی طور پر عقل بظاہر شکست ہوتی ہے کتنے بڑے لشکر کے مقابلے, لیکن حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں. توجہ فرمائیں, نماز عشاء کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے حضرت سعد کو فرمایا کہ جس خیمے میں میں ہوں اس خیمے میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. ایک آدمی ابو بکر صدیق بغیر اجازت کے اندر داخل ہو سکتا اور کسی کو نہ آنے دے. چاند کی چاندنی تھی, ابھی رات میں اندھیرا تھا, تھوڑی دیر کے بعد چاندنی شروع ہوتی گئی. حضور علیہ السلام تاریخ میں تھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آدھی رات گزر گئی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, میں نے دیکھا کہ پیغمبر سجدے میں ہیں. نبی کہاں ہے؟ سجدے میں. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں پریشان ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں اندر گیا, تو جب میں اندر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں روشنی میں آ گیا, میں مدد پا گیا. ابو بکر نے یہ فرمایا اور جو کچھ ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ اس آیت کے اترنے سے پہلے فرمایا. یہ آیت جب نبی نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر یہ آیت اتری. کون سی آیت؟ کہ اس تقول للمؤمنین الی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکۃ مردفین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ فرشتوں کی جماعت اس پورے میدان میں آ چکی ہے اور پہرا دے رہی ہے. یہ صدیق اکبر کا قول تھا. علماء کہتے ہیں یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام تو سجدے میں تھے, نبی سجدے میں تھے, اور اس سجدے کی حالت میں میرے رسول نے فرمایا اللہ کے دروازے پہ سجدہ کر کے میرے پیغمبر ایک دعا کر رہے. اس دعا پہ غور کرو سمندری کے لوگوں, وہ دعا دنیا کے سب سے بڑے سردار کی زبان سے نکلی اور آپ کا سر فرش خاک پر تھا, پتھر پہ آپ کا سر تھا, سنگریزوں پہ میرے رسول کا سر تھا. سنگریزوں پہ سر رکھ کے میرے پیغمبر نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو چاند کی چاندنی میں میں نے دیکھا کہ پیغمبر سجدے میں ہے اور ان کی پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی ہے، پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی ہے، اور نبی کی زلفیں پتھروں پہ پڑی ہیں، اور پیغمبر نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اور پیغمبر نے زبان سے کیا کہا؟ میں قریب ہوا کہ میں نبوت کی زبان سے کچھ الفاظ سنوں، جب میں قریب ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا رسول اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا میں نے دیکھا کہ جن پتھروں پہ نبی نے سر رکھا تھا وہ پتھر اسوں کی وجہ سے تر ہو گئے تھے، اور پیغمبر اس طرح ہاتھ اٹھا کر ایک ہی لفظ بار بار دہراتے تھے. وہ لفظ کتنا قیمتی تھا، وہ جذبہ کتنا قیمتی تھا. اقبال نے اسی کو کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. یہ ہے فضائے بدر، یہ ہے مقام بدر، یہ ہے سحر بدر، یہ ہے وہ چٹان جس پہ نبوت نے سر رکھا ہوا ہے. پیغمبر سجدے میں ہے، اور پیغمبر کو دکھ تھا، پریشانی تھی کہ 1000 کا مقابلہ کرانے کے لیے میں ان 72 صحابہ کو لے آیا ہوں جن کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں، جن کے ہاتھوں میں زرہ نہیں، جن کے ہاتھوں میں سامان نہیں. 6 تلواریں 8 زرہ، یہ کوئی جنگوں کا سامان نہیں ہوتا. میرے بھائیو، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں نے کان لگایا کہ میرا پیغمبر اللہ کے سامنے کیا کہتا ہے تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ ایک لفظ ہی میرا رسول بار بار دہرا رہا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ الفاظ سناتا ہوں آپ کو، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. میرے رسول نے فرمایا اللہم اے اللہ. کیا کہا؟ اے اللہ اللہم ان تہلک هذه العصابة، هذه العصابة، عصابة عصب سے ہے، عین سواد اور با عصب. عصب عربی میں کہتے ہیں جتھے کو. کس کو کہتے ہیں؟ جتھا، گروہ، جماعت، عصب. پیغمبر کی زبان پہ ایک لفظ تاری ہے، ایک لفظ، اور رسول ایک ہی لفظ پڑھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک، ان تہلک کیا کہتے ہو؟ چھوڑو. اللہم ان تہلک هذه العصابة، توجہ میری طرف کریں، هذه العصابة. اے اللہ، اب آپ دیکھیں کہ منظر کیا ہوگا، کیا عجیب منظر ہوگا کہ وہ رسول جو معراج کی شب عرش پہ گیا تھا، جس کی زلفوں کی قسم قرآن نے کھائی تھی، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، وضحا کر وہ چہرہ، وہ زلفیں پتھروں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جن آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جن آنکھوں کو قرآن نے کہا تھا ما زاغ البصر وما طغیٰ، وہ آنکھیں فرش خاک پہ پڑی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور لفظ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اے اللہ ان تہلک هذه العصابة، اس جتھے کو، اس جماعت کو، اس صحابہ کے گروہ کو میں تیرے دروازے پہ لے کے آیا ہوں. یہ میرے محمد کی کمائی ہے، یہ میرے محمد کی، یہ میری کمائی ہے. میرے رسول نے فرمایا یہ میری کمائی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہم ان تہلک هذه العصابة، یہ صحابہ کی جماعت تیرے دروازے پہ لایا ہوں. اور یہ جو جماعت ہے اس میں حبشے کا کالا بلال بھی ہے، جس نے تپتے ہوئے سہروں پہ لیٹ کر بھی تیرا کلمہ نہیں چھوڑا تھا. اے اللہ، ان صحابہ میں وہ عثمان غنی بھی ہے، جس عثمان کو کلمہ پڑھنے کے جرم میں جس کے باپ نے لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں پھینک دیا تھا، لیکن اس کی زبان سے تیرا کلمہ نہیں نکلا تھا، تیرا کلمہ اس نے نہیں چھوڑا تھا، کلمہ اس نے بند نہیں کیا تھا. آج یہ سارے صحابہ لے کر میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں. اللہم ان تہلک هذه العصابة، اگر اس میری کمائی کو، اس میری پونجی کو اگر آج تم نے ہلاک کر ڈالا، لا توبت فی الارض، قیامت کی صبح تک تیری پوجا نہیں ہوگی، قیامت کی صبح تک تیری میری نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ گئے یوں ہی لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے؟
نعرہ تکبیر اللہ عظمت صحابہ
دنیا کا سب سے بڑا سردار کہتا کیا ہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض. ان الفاظ پہ غور کریں، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ پھر یہ کامل نظر کس لیے؟ اگر تیرے دیوانے میں یوں ہی لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے؟ یہ در کس لیے؟ تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میرے سر کو دیکھ، میری پیشانی کو دیکھ، میرے آنسوؤں کو دیکھ، میرے دکھوں کو دیکھ. میں اپنے دکھ لے کر کسی بندے کے دروازے پہ نہیں گیا، میں اپنے دکھ لے کر کسی اور پیغمبر کی قبر پہ نہیں گیا، میں اپنے دکھ لے کر موسیٰ اور عیسیٰ کی قبر پہ نہیں گیا. اے اللہ سر میرا ہے، دروازہ تیرا. میرے سر کو دیکھ، قرآن نے ایسے نہیں کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، میرے سوا مدد کسی کو کوئی نہیں دے سکتا. پاکستان کا مسلمان کچے عقیدے والا جو اللہ کے سوا کبھی علی کی مدد کر بورڈ لگاتا ہے، کبھی غیر کی مدد کو پکارتا ہے، اس کے سامنے اپنے پیغمبر کا یہ اسوہ ہونا چاہیے کہ فرش خاک پہ پتھروں پہ سر رکھ کر تیرے رسول نے کیا کہا تھا اور کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض. اے اللہ اگر آج تو نے 313 صحابہ کو ہلاک کر ڈالا تو تیری پوجا نہیں ہوگی، یعنی تیری پوجا اس ہو کرانے کے لیے تجھے چاہیے کہ ابو بکر باقی رکھ. اگر تو چاہتا ہے کہ میری پوجا دنیا میں ہو تو عمر کو باقی رکھ، عثمان کو باقی رکھ، علی کو باقی رکھ، حبشے کے بلال کو باقی رکھ، طلحہ و زبیر کو باقی رکھ، اور سریرہ اور سمیہ کو باقی رکھ، اور ان کے بیٹوں کو باقی رکھ، عمار ابن یاسر کو باقی رکھ، اور حضرت یاسر کو باقی رکھ، ان لوگوں کو باقی رکھ. اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو، تیری پوجا ہو، تجھے سجدے ہو، تجھے مشکل کشا مانا جائے، تجھے سجدے کیے جائیں، تیری نمازیں پڑھی جائیں، تیرے روزے رکھے جائیں، تیری زکات دی جائے، تیرے عبادت کی جائے، اور کلمہ شہادت تیرا تختدار پہ چڑھ کر بھی بلند ہو اور میزے کی انویوں پہ بھی تیرا نام پکارا جائے تو پھر معاذ ابن جبل کو بھی باقی رکھ، پھر تو صحابہ کی جماعت کو باقی رکھ. اور اگر تو ان کو ہلاک کر دے گا تیری پوجا نہیں ہوگی، تیرا نام نہیں ہوگا. اور اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو اے اللہ تو دیکھے گا کہ بدر کے میدان کے بعد احد کے پہاڑوں پہ تیرا نام ہوگا اور تبوک کے بارکے میں تیرا نام ہوگا، کیسر روم کے دربار میں یہی صحابہ تیرا نام لیں گے، کسرا کے دربار میں تیرا نام ہوگا، اور کبھی افریقہ کے جزیروں میں اور بھی جناب روس اور چین کے پہاڑوں پہ تیرا نام گونجے گا. تو اپنا نام پوری دنیا میں اجاگر کرنا چاہتا ہے تو میری اس جماعت کو باقی رکھ جو میری کمائی ہے، جنہوں نے پتھروں پہ لیٹ کر تیرا کلمہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے تپتے ہوئے صحرا پہ تیرا نام نہیں چھوڑا، جنہوں نے نیزے کی کمیوں پہ تیرا نام نہیں چھوڑا، جنہوں نے ٹکڑے ہو کر جنہوں کی اولادوں میں تیرا نام نہیں چھوڑا. اے اللہ تو اپنی بقا تیرے نام کی بقا، تیری پوجا کی بقا، تیرے قرآن کی بقا، تیری شریعت کی بقا، اور میں سب کہوں کہ میری محمد کی نبوت کی بقا اس میں ہے کہ جو میری کمائی وہ باقی رکھے. یہ لفظ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. اللہ کا رسول یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہم ان تہلکنی، اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو تیرا نام نہیں رہے گا. میرے رسول نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے ہلاک کر دیا تو تیرا نام نہیں رہے گا، نہیں کہا. کیا کہا؟ ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر صحابہ کی اس جماعت کو تم نے مٹا دیا تو پھر تیرا نام نہیں ہوگا. تیرا نام کیا مطلب؟ کہ صحابہ کی بقا میں شریعت محمدیہ کی بقا ہے، صحابہ کی بقا میں توحید کی بقا ہے، صحابہ کی بقا میں رسالت کی بقا ہے، صحابہ کی بقا میں قرآن کی بقا ہے. بقا کا معنی یہ ہے کہ صحابہ پوری دنیا میں
توحید و رسالت کو پہنچانے کے ذمہ دار ہے, اور توحید و رسالت کو اے اللہ اگر تو دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آج ابو بکر کو باقی رکھنا, عمر کو باقی رکھنا, عثمان کو باقی رکھنا, علی کو باقی رکھنا, اور جب تو ان کو باقی رکھے گا پھر تو دیکھے گا کہ صرف مدینے میں نہیں بلکہ افریقہ کے جزیروں میں تیرا نام لیں گے, اور سمندروں کے خروش میں تیرا نام ہوگا, کیسر و کسرا کے دربار میں تیرا نام ہوگا. تو پھر اللہ نے اپنے رسول کی بات سنی یا نہیں سنی؟ تو پھر صحابہ سردار قتل ہوئے, کتنے کتنے سردار؟ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے حضور نے میدان بدر کا معائنہ کیا, اور بدر کا معائنہ کرتے ہوئے پیغمبر کی جو لاٹھی تھی عصا مبارک تھا, نبی عصا مبارک سے ایک کونے میں اس طرح اشارہ کرتے تھے, اور کونے پر اس عصا مبارک کا کونا رن لگا کر کہتے تھے یہاں ابو جہل دے گا, یہاں کون گرے گا؟ ابو جہل گرے گا. اور دوسری جگہ پر کہتے تھے یہاں عتبہ گرے گا, تیسری جگہ پہ کہتے تھے یہاں شہبہ گرے گا. تو صحابی کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی, میں جلدی جلدی اس جگہ کی طرف بھاگا کہ میرے رسول نے کل جو کہا تھا آج اللہ نے اس کو پورا کیا ہے یا نہیں. جب میں نے دیکھا تو وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل کی لاش پڑی ہے, اور اس لاش کے ساتھ عتبہ کی لاش پڑی ہے, شہبہ کی لاش پڑی ہے. تو میرے دل نے کہا کہ جو لفظ میرے رسول نے کہا وہ غلط نہیں ہو سکا. اور اس جنگ میں وہ موقع بھی آیا کہ جب وہ بچہ معاذ اور معوذ دو بچے تھے, تو آ کر اپنے چچا عبد الرحمن بن عوف سے کہتے تھے کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے. اس نے کہا, عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹو تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ابو جہل کا سر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بچوں نے کہا, انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ کہاں ہے. اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے. اب ان دونوں نے حملہ کر دیا بچوں نے, تو معاذ کے تلوار سے ابو جہل گر کر زمین پر آ گئے. ابھی اس کا سانس باقی تھا, زخم گہرے تھے. معوذ اور معاذ اس کو قتل کرنے لگے, اور معاذ اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. معاذ اور سینے پر چڑھ کر تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگا. وہ بھی رسول اللہ کا دشمن تھا, بڑھ کے دشمن بھی حوصلے میں بڑے ہوں گے تو بات ہوگی. تو اس ابو جہل نے اس سے کہا, معاذ سے, کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہے. کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہے. کیا افسوس ہے چچا بتاؤ؟ ان کا افسوس یہ ہے کہ ایک کسان مزدور اور زمیندار کے بچے مجھے قتل کر رہے. یہ افسوس ہے. لگا میں تیرا سر کاٹتا ہوں. کہنے لگا سر میرا اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹنا, تاکہ دور سے پتا چلے کسی سردار کی گردن پڑے. اب آپ دیکھو یہ رسول اللہ کا دشمن تھا, بہادر تھا. اور ادھر فرعون کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب پانی میں غرق ہونے لگا تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں نے ڈبن تو بچارا میں ایمان لے آیا. انہوں نے آخیا نہیں ہوں ڈوب جا, توبہ بند ہو گئی. ہوں دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ڈرپوک تھا, اور حضور کا تو دشمن بھی بہادر تھا. کہتا ہے تلوار گردن نیچے سے کاٹنا, تاکہ دشمن یہ کہے کہ کسی سردار کی گردن پڑی ہے. 14 صحابی شہید ہوئے, 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے, اور ان 70 سرداروں کو جنگ ختم ہونے کے بعد حضور نے فرمایا ایک گندے کنویں میں پھینک دو ان کی لاشوں. ان کی لاشوں کو گندے کنویں میں ڈال دیا گیا, اور جب لاشیں گندے کنویں میں پڑی تو حضور علیہ السلام نے آ کر اس کنویں کو خطاب کیا اور کہا, او ابو جہل, عتبہ, شیبہ, اب بتا تم سچے ہو یا محمد سچا ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں قتل کو. حضور نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ یہ تجھ سے زیادہ میری بات کو سن رہے. قرآن پاک میں آتا ہے انک لا تسمع الموتا, اے پیغمبر تو اپنی مرضی سے کسی کو نہیں سنا سکتا کسی مردے کو, لیکن اگر میری مرضی ہو تو اس میں کسی کو کرام نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا ہر آدمی ایسے نہیں سنتا. پیغمبر کا معجزہ تھا اور نبی کے معجزے کو دیکھو کہ پیغمبر کا یہ معجزہ ثابت ہوا پیغمبر ان سے کلام کرے. اور جب جو قیدی تھے قیدی قید ہو کر آئے, قیدیوں کے بارے میں حضور نے سارے صحابہ کو بلایا کہ قیدیوں سے کیا سلوک کریں. مدینہ منورہ میں کسی صحابی نے کہا ان کو پیسے لے کر چھوڑ دیں, کسی نے کہا ان کے پڑے ہوئے لوگوں کو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھ لیں, کسی نے کچھ کہا. لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے, میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے جو جو کسی مسلمان کا رشتہ دار ہے اس کو مسلمان کے سپرد کر دو, اپنے ہاتھ سے اس کو وہ ذبح کرے. یہ رائے کس کی تھی؟ حضرت عمر کی. یہ رائے بڑی سخت تھی, یہ رائے بڑی سخت تھی. لیکن آپ حیران ہوں گے, حضور نے فرمایا عمر تیری رائے بڑی سخت ہے. فرمایا رائے سخت ہے, میرا سکا مامون عاص بن وائل ان قیدیوں میں ہے, میرا سپرد کرو, میں اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کروں تاکہ آنے والی نسلوں کو بتاؤں کہ جو شخص رسول اللہ کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے وہ ہمارا رشتہ دار نہیں بنتا. عشق رسول اسے کہتے ہیں, یہ ہے عشق پیغمبر جس کا مظاہرہ فاروق اعظم نے کیا تھا. بات ختم ہو گئی. حضور تو رحم دل تھے, حضور نے کچھ لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا اور کچھ کو ایسے رہا کر دیا. لیکن تھوڑی دیر ابھی گزری تھی تو قرآن کی آیت اتری, ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض. اے پیغمبر جو رائے عمر فاروق نے پیش کی تھی اللہ کی عرش پر ہوئی, ایمان کا یہی تقاضا تھا. تو فاروق اعظم کی, اسی لیے عمر فاروق کے بارے میں کہا اشد کہ کافروں پر سخت. بات اپنی رشتے داری کی نہیں تھی کہ وہ میرا رشتے دار تھا, نہیں, بات اصل میں رسول اللہ سے محبت کی تھی, نبی سے پیار کی تھی کہ میرا باپ باپ نہیں ہے. دیکھو نا اس جنگ بدر کے بعد جب حضور ابو بکر صدیق کے لڑکے عبد الرحمان مسلمان ہوئے, عبد الرحمان ابو بکر کے لڑکے جنگ بدر میں دشمنوں کی طرف تھے اور ابو بکر مسلمان کی طرف سے تھے. جنگ ختم ہونے کے بعد ابو بکر کے بیٹے نے جب کلمہ نبی پڑھا تو ایک دن کھانے میں اکٹھے تھے تو ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان نے کہا ابا جان جنگ بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میں نے باپ سمجھ کے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹا تو کفر میں کچا تھا, مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, خدا کی قسم تو میری تلوار کے نیچے آتا میں کبھی تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا, اس لیے کہ جو نبی کے مقابلے میں آتا ہے وہ ابو بکر کا کچھ نہیں کرتا. یہ ہے عشق رسول, اسے عشق پیغمبر کہتے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے عشق اور محبت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے سامان اپنے گھر کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن صحابہ کرام نے نبی کے مقابلے میں کسی کو ترجیح دی. جہاں رسول اللہ کا معاملہ آیا وہاں ان کے جذبات برانگیختہ ہو گئے. آپ نے نہیں دیکھا کہ یہودی اور منافق کی تلوار کا جھگڑا تھا, پیغمبر کے پاس جھگڑا لے کر دونوں نے, حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا, ابو بکر کے پاس گیا منافق کہ ہم ابو بکر کے پاس جاتے ہیں. ابو بکر کو یہودی نے کہا کہ فیصلہ میرے حق میں نبی فرما چکے ہیں, تو ابو بکر صدیق نے فرمایا نبی جب فیصلہ کر چکے ہیں تو میں فیصلہ نہیں کرتا, چلے جاؤ چلے جاؤ. اور منافق کہنے لگا ہم عمر کے پاس چلتے ہیں. تو عمر فاروق نے جب باتیں سنی تو یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ نبی کر چکے ہیں, اور منافق جو ہے اس کو وہ فیصلہ منظور نہیں. تو حضرت عمر اندر گیا تلوار لے کر اور تلوار سے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ ہے. یہ ہے عشق رسول, اسی عشق کا مظاہرہ صحابہ نے کیا کہ جب نبی کی بات آتی ہے, پیغمبر کے عشق کی بات آتی ہے, نبی کی محبت کی بات آتی ہے تو کوئی رعایت صحابہ کے حال نہیں ہوتا. تو جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے, 70 بڑے بڑے دشمن مار گئے اور کفر کی کمر ٹوٹ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو 313 صحابہ کو فتح دی اور صحابہ فتح کا پیمانہ لے کر آئے. اور اس جنگ میں علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو اگر وہ 313 بدر کے واقعہ کا نام پڑھ کر کوئی بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. یہ بھی علماء نے لکھا, اور علماء کہتے ہیں کہ بدر کے تمام شرکا کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آج کے بعد اگر تم کوئی غلطی کرو گے تب بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے. اے عملو ما شئتم فقد غفرت لکم, نبی کا ارشاد. میرے بھائیو, تو یہ ہے فضا بدر, یہ ہے مقام بدر, یہ ہے وہ بدر کا مارکہ جس کی مختصر جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا عشق اور محبت نصیب کرے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. جنگ بدر کا مختصر واقعہ آپ نے سنا, ایک دو ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی. رمضان شریف کا مہینہ, تیسرا جمعہ, اور اگلا جو جمعہ ہے بدر.